بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإمام العلامة محمد عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، اس عظيم كتاب شرح كدرس جاري ہے. جادو کے موضوع پر بات ہو رہی تھی پچھلے دروس میں، اور آج کے درس میں ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہیں جادو کے متعلق. شیخ صاحب فرماتے ہیں: باب بیان شیء من انواع السحر، جادو کی بعض اقسام کا بیان. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اچھا اس باب میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جادو کی قسمیں کتنی ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو شریعت میں جادو کا نام دیا گیا ہے، اور کیا ان کی حقیقت میں کوئی فرق ہے یا نہیں، اور جادو کا نام کیوں دیا گیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں: قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إمام أحمد رحمة الله عليه پور سند کے ساتھ اپنے استاد سے اور اپنے استاد سے نبی ایک صحابی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سند کو لے جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، بے شک پرندوں کو اڑا کر فال لینا، زمین پر لکیریں کھینچنا، اور کسی چیز کو دیکھ کر بدشگونی لینا، یہ سب جادو کی اقسام ہیں. چار چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: بے شک عیافت، عیافہ جاہلیت میں لوگوں کا ایک عقیدہ تھا. عیافت کیا کرتے تھے؟ اگر کسی نے کوئی کام کرنا ہو تو اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کام اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، وہ کرے یا نہ کرے. جیسے عام طور پہ ہندوؤں میں کنڈلی کا ایک عقیدہ موجود ہے. یہ کنڈلی کے عقائد جو ہیں، یہ اگرچہ مختلف زمانے میں مختلف نام ہیں لیکن حقیقت ایک ہی ہے. تو جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ مختلف طریقے تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہ پرندوں کو اڑاتے تھے. عیافہ، اگر پرندہ دائیں جانب چلا جاتا اس کا مطلب ہے یہ کام کرو اچھا ہے، دائیں جانب ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، اور اگر بائیں جانب اڑ جاتا تو یہ کام نہ کرو، اس میں کوئی مصیبت ہے. یا اگر پرندے بیٹھے ہیں اسے کہتے ہیں نیت کرو کہ تم نے کیا کرنا ہے، شادی کرنی فلان جگہ پہ فلان عورت سے، یا سفر کرنا ہے تجارت کے لیے، یہ سفر یا شادی میرے لیے فائدہ مند ہوگی یا نہیں ہوگی. جہاں پر پرندے بیٹھے وہاں پر جا کے کوئی شور مچاؤ، پرندے اڑیں گے. اگر پرندے اڑتے ہیں دائیں طرف تو ٹھیک ہے، بائیں طرف ٹھیک نہیں. یا اگر جہاں جس طرف تم سفر کرنا چاہتے ہو، مثال کے طور پر مشرق کی طرف تم نے سفر کرنا ہے، اگر پرندے اڑتے مشرق کی طرف پھر تو تمہارا سفر اچھا ہے، اگر پرندے اڑتے مغرب کی طرف تب تمہارا سفر اچھا نہیں ہے. اپنے آپ کو کس کے حوالے کیا؟ بے عقل پرندوں کے. پرندے ہی ان کی قسمت کے مالک ہیں، پرندے ان کے نفع نقصان کے مالک ہیں. ان بیچاروں کے دل جڑے ہوتے تھے، گھر سے نکلے زمین پہ پرندہ بیٹھا اڑ گیا، اب وہ بیچارہ کھڑا ہے، یہ دائیں جانب اڑے بائیں جانب اڑا ہے، اس پریشان ہے. اب وہ یار میرا خیال ہے دائیں اڑا ہے نہیں بائیں اڑا ہے، گھر واپس ضرورت نہیں کرتے باہر جانے کی، اتنی گر چکے تھے. اب پرق دوسرا ہے. پرق، پرق کیا ہے؟ بعض لوگ جن کو بزرگ سمجھتے تھے ان کی طرف جاتے تھے، اب پرندوں کا ایک کھیل ہے، دوسرا کھیل ہے. لیکن مصیبت یہ، یہ کھیل عقیدے کا ہے، عقیدے سے کھیلتے تھے، عقائد سے. اس کو جا کے عرض کرتے کہ میں نے سفر پہ جانا ہے، یا شادی کرنی ہے، یا کوئی کام ہے، یا جنگ ہم نے شروع کرنی ہے. دیکھیں فیصلے کس سے کروا رہے ہیں، یا پرندوں سے یا ان جھوٹے بزرگوں سے. تو کیا خیال ہے ہم کریں یا نہ کریں، ہمارے فائدہ مند ہو گئے نہیں. وہ کیا کرتے، صحرا تھی، ریت تھی، ایک لکڑی ہاتھ میں لیتا اور لکیریں کھینچتا زمین پہ جلدی سے، ایسے کوئی بھی لکیریں، اور اسے کہتا کہ جو تم چاہتے ہو اس کو اپنے من میں رکھو، اور پھر اپنے ہاتھ ایسے منہ بند کر کے، آنکھیں بند کر کے اسے ہاتھ پھیرتا لکیروں کے اوپر. کچھ لکیریں مٹ جاتے، کچھ لکیریں باقی رہتی. پھر کہتا لکیروں کو دیکھ کے، لکیروں کی سمت کو دیکھ کے، کہ لکیر کہاں جا رہی ہے، مشرق کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، لکیر آپ آگے جا کے دو میں ڈیوائڈ ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، دو لکیریں مل رہی ہیں، نہیں مل رہی. آخر میں فیصلہ سناتا ہے کہ یہ سفر تمہارے لیے فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں ہے. اور وہ بیچارہ اس کی بات کو دین سمجھ کر، ایمان سمجھ کر اس پہ عمل کر لیتا ہے. اپنے کس کے حوالے کیا، اس بزرگ کے حوالے. اس بزرگ کے الفاظ جب منہ سے نکلتے ہیں وہی اس کے لیے کافی ہے، اس کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے. تیسرا، والطیرہ. طیرہ کہتے ہیں بدشگونی کو. بدشگونی کیا ہے، ایک عام لفظ ہے جس کا مفہوم وسیع ہے. بدشگونی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو کسی عمل کرنے سے روک دے بغیر کسی واضح سبب کے. کیا مطلب، میں آنا چاہتا ہوں درس کے لیے، گاڑی میں بیٹھا، گاڑی کی بیٹری ڈاؤن ہے، چل نہیں رہی، اور اب جمعہ کا وقت ہے، نماز کا وقت، دکانیں ساری بند ہیں، اور کوئی سواری ہے بھی نہیں وہاں پہ، میں کافی دور رہتا ہوں، کوئی ٹیکسی بہت مشکل سے ملتی ہے وہاں پہ، نہیں ملتی، کیا کروں گا، رک گیا، درس تک نہیں آ سکا، واپس گھر چلا گیا. اور دوسرا شخص نکلتا ہے گھر سے، کالے بلی نے راستہ کاٹ لیا، گھر میں واپس چلا گیا. اب مجھے بھی کسی چیز نے روکا ہے، اس شخص کو بھی کسی چیز نے روکے، دونوں برابر ہیں. فرق کیا ہے، میں رکا ہوں کسی واضح سبب کی وجہ سے، ایک سبب ہے، وہ رکا ہے کس سبب کی وجہ سے، بلی نے راستہ کاٹا ہے. اچھا بلی کا راستہ کاٹ دے، راستہ کٹ جاتا ہے، اب آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، یہ کون سا سبب ہے، کیا کسی آیت میں آیا ہے، کسی حدیث میں آیا ہے، کسی صحابی کا عمل ہے، یا کسی نبی کا قول ہے، کیونکہ شریعت سے پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں، نہیں، محض ایک سوچ ہے، ایک عقید ہے. کہاں سے آیا، بعض لوگوں سے آیا. بعض لوگ کون ہیں، وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو اپنا مرید بنانا چاہتے ہیں، جو لوگوں سے مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو جھوٹی شہرت چاہتے ہیں. تو بدشگونی کا مطلب کیا ہے، ہر وہ چیز جو کسی انسان کو روکتی ہے بغیر واضح سبب کے، معروف سبب کے. اچھا یہ رکاوٹ جو ہو رہی ہے بغیر سبب کے، یہ دیکھنے سے بھی ہو سکتی ہے، سننے سے بھی ہو سکتی ہے، محسوس کرنے سے بھی ہو سکتی ہے. دیکھنے سے، بلی نے راستہ کاٹا، کوا گھر کی چھت پہ آ کے بیٹھ گیا. سننے سے، کوے کی آواز، کسی مصیبت زدہ کی چیخو پکار کی آواز سنی، آج کے دن برا گزرا، آج مصیبت آئے گی کوئی نہ کوئی. دیکھنے سے بھی بدشگونی ہو سکتی ہے، سننے سے بدشگونی ہو سکتی ہے، محسوس کرنے سے بدشگونی ہو سکتی ہے. محسوس کیا کرنا، دائیں ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے، کچھ پیسہ آئے گا، بائیں ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے، کوئی پیسہ جائے گا، آنکھیں پھڑ پھڑانا، دائیں آنکھیں پھڑ پھڑانا کچھ ہے، بائیں آنکھیں تو کچھ ہے جی، کانچ کے برتن ٹوٹ گیا، کینچی کھلی ہوئی ہے، جوتے کے اوپر جوتا ہے، بہت لسٹ لمبی ہے. الغرض یہ ہے کہ کیا جوتے بھی ہماری قسمت کے مالک بن گئے، جس کی قسمت کے مالک جوتے ہیں تو اس کو جوتے ہی پڑیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یاد رکھیں. اس نے اپنے آپ جوتوں کے حوالے کر دیا ہے. اور آگے آئے گا حدیث میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کسی چیز کے حوالے کیا اللہ تعالیٰ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے، جس نے اپنے آپ کو جوتوں کے حوالے کیا اللہ تعالیٰ اسے جوتوں کے حوالے کر دیتا ہے، یاد رکھیں. اگرچہ ظاہر وہ بڑا معزز اور دیندار نظر آتا ہو، حقیقت وہ جوتے کھا رہا ہے. جوتے کے اوپر جوتا ہے تو کیا مصیبت ہے؟ جوتی الٹی ہے، جوتی سیدھی ہے، جوتے کے اوپر جوتا ہے، تمہاری قسمت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تعلق ہے، زندگی بارے سے گزرتی ہے. کیا فرق ہے آپ ہے ان میں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم سمجھ سکے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے، شرک کیا ہے اور توحید کیا اور شرک کیا ہے، سنت کیا اور بدعت کیا ہے. یہ سر بدعات اور خرافات ہیں. ہندو تو بت کے سامنے عمل کر سکتا ہے، کنڈلیاں ملا سکتا ہے، سفر کروں نہ کروں، شادی کروں نہ کروں، بلکہ بعض مصیبتیں ہوتی ہیں بغیر کنڈلی کے شادی ہو نہیں سکتی. اگر کوئی شادی بغیر کنڈلی کے ہو جائے تو مصیبت ہے. وہ تو کر سکتا ہے، کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو بت کے حوالے کر دیا ہے، شیطان کے حوالے کر دیا ہے. شیطان جو وسوسہ دیتا ہے اسے وہی کرے گا. لیکن کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو کیا ہو گیا ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ اس نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کیا ہے؟ کیا اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے؟ یا وہ بھی اپنے آپ کو جوتوں کے حوالے کرتا ہے، پرندوں کے حوالے کرتا ہے، لکیروں کے حوالے کرتا ہے، تاروں کے حوالے کرتا ہے، کس چیز کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو؟ چوتھا، تین چیزیں، العیافہ والطرق والطیرہ من الجبت، یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ جبت میں سے ہیں. اور جبت جادو کو کہتے ہیں، پیچھے درس میں گزر چکا ہے. اس حدیث کے اہم فوائد جو ہیں، نمبر ایک، اچھا ایک پہلے یہ بتا دوں، ان تین چیزوں میں ایک چیز یکساں ہے، کیا ہے؟ عیافہ، پرق اور طیرہ. جی عقیدہ کیا؟ ہاں بھروسہ ان پہ. دوسرے لفظوں میں ان سب کا سبب چھپا ہوا ہے. کیا سبب ہے؟ لکیروں کا پھرنا کو قسمت میں کچھ تبدیل کر سکتی ہیں؟ نہیں. بلی کا راستہ کاٹنا؟ بالکل نہیں. پرندے کا اڑنا؟ ان تینوں کیا چیز یکساں ہے؟ کہ سبب چھپا ہوا ہے. اور جس چیز کا سبب چھپا ہو اس کا اثر ہو کیا کہتے ہیں؟ جادو کہتے ہیں. تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ جادو کی حقیقت کو جاننا. جادو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا سبب چھپا ہو اور اثر موجود ہو. نمبر دو، تین چیزوں کا بیان جو جادو کی قسموں میں سے ہیں، عیافہ، طرق اور طیرہ. نمبر تین، جادو حرام ہے. کہاں سے پتہ چلا حرام ہے؟ من الجبت، یہ تین جو جبت میں سے ہیں، اور جبت جادو ہے اور جادو حرام ہے، کیونکہ جبت جو ہے وہ شیطان کو بھی کہا گیا، بدکاری کو بھی کہا گیا. نمبر چار، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. نمبر پانچ، جاہلیت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا یا بعض اندھیرے، یہ تین چیزیں تھیں. جاہلیت کے اندھیروں میں سے بعض اندھیرے، یہ تین چیزیں تھیں. نمبر چھ، اسلام کے نور نے جاہلیت کے ان مسائل کو دور کر دیا. نمبر سات، کسی چیز سے دل کا تعلق کا انسان کی زندگی میں گہرا اثر ہوتا ہے. کسی چیز کے ساتھ دل کا تعلق یا دل کا جڑ جانا انسان کی زندگی میں اس کا گہرا اثر ہوتا ہے. نمبر آٹھ، جس نے ان تین چیزوں پر عمل کیا اس نے جادو کیا، یاد رکھیں. آپ کے گھر میں کبوتر ہیں، جا کے شور مچاتے ہیں, کبوتر اڑ جاتے ہیں دائیں بائیں جانب. آپ نے کہہ دیا کہ دائیں جانب گیا تو میرا کام ہوگا, نہیں ہوگا, یہ جادو ہے. جس نے ان پر عمل کیا وہ جادوگر ہے, اس سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے. نمبر 9, پرندے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک ضعیف اور کمزور اور محتاج مخلوق ہے, اور کسی مخلوق اور کسی ضعیف اور کمزور محتاج مخلوق کو اپنے آپ کو حوالے کر دینا, یہ سب سے بڑی بدعقلی ہے اور بدعقیدگی ہے. نمبر 10, یہ جاننا کہ عیافت اور طرق اور بچگونی, تین چیزوں جو ہیں یہ جادو میں سے ہیں, اور یہ بھی جاننا کہ لوگوں نے ان کے نام تبدیل کر کے ہر زمانے میں ان پہ عمل کیا ہے, آج بھی موجود ہیں, تینوں چیزیں موجود ہیں. جاہلیت کی بات ہو رہی ہے, 1400 سال 1500 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے, آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ نہیں موجود؟ موجود ہیں, ہر زمانے میں موجود ہیں, کہ نام مختلف ہیں. اگلی روایت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد. ابو داؤد کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا اس نے اسی قدر جادو سیکھا, جتنے زیادہ سیکھتا جائے اس کی وجہ سے گناہ میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا. زیادہ مزاد, جتنے زیادہ سیکھے گا اتنے ہی زیادہ گناہ اسے ملے گا. اس حدیث میں یاد رکھیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ جس نے علم نجوم, تاروں کا علم, ایک علم آج بھی موجود ہے, یہ ہر زمانے میں, اس سے پہلے بھی تھا, جاہلیت میں بھی تھا, تو جس نے علم نجوم میں سے کوئی حصہ سیکھا, یا علم نجوم کو سیکھا, تو اس نے حقیقتاً جادو کے ایک حصے کو سیکھ لیا. جتنا وہ زیادہ علم حاصل کرتا جائے گا, جادو سیکھتا جائے گا, اتنی زیادہ اپنے رب سے دور ہوتا جائے گا, اتنی زیادہ نافرمانی کرتا جائے گا, اور اتنی اسے سزا ملے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غیب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, علم غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جب آپ کسی شخص کے ساتھ کے سامنے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں نے, وہ ایک کنڈی والی بات آ گئی, شادی کرنی ہے, وہ کہتا ہے کہ تمہارا ستارہ جو ہے گردش میں ہے, تم یہاں پر شادی نہ کرو, تمہارے ستارے ملتے نہیں ہیں. بھائی میری پسندیدہ شادی ہے, مشکل سے کوئی لڑکی پسند آئی ہے, معاف کر دو. کہتے ہیں معاف نہیں کر سکتا میں, رعایت کو رعایت بھی نہیں ہے, نظر ثانی بھی نہیں ہے, کیا کرنا ہے, کہیں پہ اور دیکھو. ٹھیک ہے, چھوڑ دے, کہیں پہ اور مشکل سے دوسری لڑکی ملی ہے, شادی کرنی ہے, یہ بھی آپ کی قسمت میں اچھی نہیں ہے. اب اس کو ستارہ گردش میں, تمہارا ٹھیک اس کا گردش میں ہے, مصیبت میں پڑ گئے. تیسری مرتبہ پوچھا نہیں ہے, ڈیٹ فکس ہو گئی ہے, والدین نے مجبور کیا, ابھی چلو کر تو دیے, بزرگ سے جا کے پوچھو تو صحیح, برکت ہو جائے گی. بزرگ سے جا کے پوچھا, بھئی ڈیٹ فکس ہو گیا, آپ بھی آئیں, دعا کیجئے کہ تمہیں کس نے کہا یہ ڈیٹ رکھو, اب یہ ڈیٹ گردش میں ہے, تمہاری شادی نہیں ہو سکتی, اگر ہوگی تو مصیبتیں آئیں گی تمہارے اوپر, اب یہ ڈیٹ تبدیل کرو. پرسوں میری شادی ہے, ڈیٹ تبدیل کروں میں؟ ڈیٹ تبدیل کرنی پڑے گی, برہ مصیبت میں مصیبت. علم نجوم، اللہ تعالیٰ تاروں کو پیدا کیوں کیا ہے؟ صرف کنڈلیں نکالنے کے لیے، کسی کو یہ کہنے کے لیے تمہاری شادی ہو یا نہ ہو، لوگوں کو گھروں کو اجاڑنے کے لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تاروں کو پیدا کسی مقصد کے لیے کیا؟ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، پورا باب شیخ صاحب نے باندھے تاروں کے متعلق. لیکن یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ تاروں کا علم بھی ایک ایسا علم ہے جس کے تعلق جادو سے ہے، اور یہ وہ علم ہے جس سے انسان اپنے قسمت کے بارے میں سوال کرتا ہے. اور اس کا اثر کیا ہے، تاروں کا اثر کیا ہے؟ قسمت پہ کوئی اثر ہے؟ تو اثر چھپا ہوا ہے، یعنی سبب چھپا ہوا ہے، لیکن اثر لوگوں کی زندگی میں ہے کہ نہیں؟ اثر موجود لوگوں کی زندگی میں، سبب نظر نہیں آتا ہمیں، وجہ نہیں ہے، تو اس لیے جادو ہے. اس حدیث کے اہم فائدہ نمبر ایک، فائدے سے پہلے یہ جاننا کہ علم التنجیم، تفصیل آگے آئے گی، دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علم التأثیر، دوسرا ہوتا ہے علم التیسیر. علم التأثیر کا مطلب ہے کہ ان تاروں کا انسان کی زندگی میں اثر ہے، پورے کائنات میں اثر ہے، تارے مختلف ہیں، کوئی تارے قریب ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، کوئی تارے دور ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ ہونے والا ہے، اچھائی یا برائی. یہ علم التأثیر جو ہے شرعاً حرام ہے، شرک ہے، جائز نہیں ہے. دوسری قسم علم التیسیر، کہ تاروں کی حرکت سے وقت معلوم کرنا، ڈیٹ معلوم کرنا، یہ جائز ہے. ہم نماز کا وقت کیسے جانتے ہیں؟ کس تارے کی حرکت سے؟ سورج کی حرکت سے. سورج بھی تاروں میں سے ایک تارہ ہے. سورج حرکت کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت ہوا یا نہ ہوا. کیا یہ شرک ہے؟ نہیں، یہ جائز ہے. اسی طریقے سے جو آپ کیلنڈر دیکھتے ہیں، کیلنڈر میں پورے کے پورا دن لکھے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے پتہ چلا؟ اس علم التیسیر سے پتہ چلا، جائز ہے. کب سورج گرہن ہوگا، کب چاند گرہن ہوگا، یہ بتانا شرک ہے؟ جائز ہے، علم التیسیر ہے. جیسے کہ ہم نماز کا وقت بتا سکتے ہیں سورج کی حرکت کو دیکھ کے، تو ہم پورے مہینے کا کیلنڈر بنا سکتے ہیں چاند کی حرکت کو دیکھ کے، کیا مشکل ہے؟ سورج اور چاند اور زمین کی حرکت کو دیکھ کے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کب سورج گرہن ہوگا، کب چاند گرہن ہوگا، مشکل کیا ہے؟ اس میں قسمت سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی نہیں. تو پہلا فائدہ ہے یہ جاننا کہ علم النجوم حرام ہے اور جادو کا حصہ ہے. کون سے دونوں میں سے؟ علم التأثیر جو ہے. نمبر دو، جادو کے بھی حصے ہیں، جادو کے شعبے حصے ہیں. اسے بند کر دیں. نمبر تین، علم التنجیم کی قسمیں کو جاننا ضروری ہے، یہ دو قسمیں یہ جاننا ضروری ہے. نمبر چار، سب جادوگر برابر نہیں ہیں، بعض زیادہ گنہگار ہیں، بعض کم گنہگار ہیں، گنہگار سارے ہیں، ایک گناہ کے اعتبار سے برابر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زاد ما زاد، جس کا کم علم ہے وہ اس کو کم سزا ملے گی، جس کا زیادہ علم اس کو زیادہ سزا ملے گی. نمبر پانچ، جادو بھی علوم میں سے ایک علم ہے، جادو بھی علوم میں سے ایک علم ہے، علم کی قسم میں سے ایک علم ہے جادو. وہ کون سے علوم ہیں؟ العلوم المحرمہ، حرام علم ہے. نمبر چھ، نجومی جادوگر ہیں، ان سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی ان سے آگاہ کرنا چاہیے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وللنسائی من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور نسائی نے روایت کیا ہے سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے گرہ باندھ کر اس پر پھونک ماری تحقیق اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز کے حوالے کیا، اللہ تعالی نے اسے اس کے حوالے کر دیا. یہ روایت جو ہے نسائی نے بیان کی ہے، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. پہلی بات یہ ہے، ضعیف روایت ہے. ضعیف روایت ہے تو پھر اس کو بیان کیوں کر رہے ہیں؟ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے شواہد سے مفہوم صحیح ہے. تو حدیث کے مفہوم صحیح ہے. کیسے؟ اب دیکھیں، تین چیزوں کا بیان ہے. من عقد عقدۃ ثم نفذ فیہا فقد سحر، جس نے کوئی گرہ ڈالی اور اس میں پھونک ماری، اس نے جادو کیا. اس کے شاہد موجود ہے قرآن مجید میں. کہاں پہ؟ ومن شر النفاثات فی العقد، سورہ علق میں، سورۃ الفلق میں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ حصہ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ حصہ صحیح ہے. دوسرا، ومن سحر فقد اشرک، جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. تو جادو شرک ہے کہ نہیں؟ اس کے دلائل پہلے ہم بیان کر چکے ہیں ساری تفصیل سے. یہ حصہ بھی صحیح ہے. تیسرا حصہ کیا ہے؟ من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے اپنے آپ کسی چیز کے حوالے کیا، اللہ نے اسے اس کے حوالے کر دیا. یا دوسرا مفہوم یہ ہے، جس نے ہاتھ میں کوئی چیز باندھی یا گلے میں کوئی چیز باندھی اور پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کے حوالے کر دیا. تعلق یعنی لٹکایا، چاہے بازو میں لٹکائے یا چاہے گلے میں لٹکائے. دیکھیں، پہلا مفہوم وسیع اور صحیح ہے. یہ روایت، آپ جانتے ہیں کہ یہ الفاظ ایک الگ روایت میں آئے ہیں اور پچھلے دوسرے میں گزر چکے ہیں. اس باب میں، باب مجاء فی الرقى والتمائم، تعویذ کے باب میں، جھاڑ پھونک کے باب میں یہ روایت موجود ہے. اور اس روایت کو ترمذی رحمہ نے روایت کیا ہے، اور یہ روایت حسن ہے، صحیح روایت ہے. علامہ البانی نے حسن فرمایا. تو تین حصے ہیں اس روایت کے، تینوں صحیح ہیں کہ نہیں؟ تینوں صحیح ہیں. بعض اوقات ضعیف حدیث کہ اگر شواہد موجود ہوں قرآن اور سنت میں، تو لفظ تو سند ضعیف ہوتی ہے، لیکن اس کا مفہوم صحیح ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا بھی درست ہے. اس حدیث میں تین چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیتے ہیں، اور اس خبر میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک نشانی بھی دے رہے ہیں کہ ان لوگوں سے بچ کے رہنا. کون سے لوگ؟ جو جادو کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، جادوگر ہے اور جادوگر کی طرف جانے والا ہے، ایک جادو کرنے والا ہے، ایک جادو کروانے والا ہے. اور پہلے درس میں جادو کے گزر چکا تھا کہ تفصیل کیا ہے جادو کی دنیا میں، میں نے تفصیل بیان کی. اس وقت میرے پاس وقت نہیں کہ میں دوبارہ اس بات کو بیان کروں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ فرما رہے ہیں اس روایت میں کہ بچ کے رہنا جادوگر سے. نشانی کیا ہے جادوگر کی؟ اس میں ایک نشانی یہاں پر بیان ہوئی ہے. کیا نشانی ہے؟ جو گرہ ڈال کر پھونک مارے، جو شخص بھی اس روئے زمین پر دھاگوں پر یا رسیوں پر گرہ باندھتا ہے اور اس پہ پھونک مارتے، وہ جادوگر ہے، چاہے مانے یا نہ مانے. کس نے بتایا؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور ہم یہ کہنا جانتے ہیں، آمنا و صدقنا. چاہے تم لوگ اسے بزرگ سمجھتے رہو، اللہ کا ولی سمجھتے رہو، ہم اسے جادوگر ہی کہیں گے. تمہارے پاس جو سند اپنے پاس رکھے، ہمارے پاس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سند کافی ہے. من عقد عقدۃ ثم نفذ فیہا فقد سحر، ہم نے کہا آمنا و صدقنا. اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. کیونکہ جادوگر اس وقت تک جادو نہیں کر سکتا جب تک کہ شیطانوں سے مدد طلب نہ کرے، اور مدد طلب کرنا غیر اللہ سے، شیطانوں سے شرک ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام بات فرمائی ہے کہ تم لوگ اپنے دل ان لوگوں کے ساتھ جوڑتے ہو جو خود مخلوق اور ضعیف ہیں، بلکہ بدترین لوگ ہیں، جادوگر ہیں. دیکھیں، اچھے لوگ ہوتے تو الگ بات ہے، ایک تو اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتے ہو جو انسان اور مخلوق اور ضعیف ہوں، پھر اس کے اسد بدترین بھی ہیں، جادو کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں. کیا ان سے جا کے سوال کرتے ہو؟ ان سے جا کے اپنے قسمت کا حال پوچھنا چاہتے ہو کہ یہی تمہارے نفع نقصان کے مالک رہ گئے ہیں؟ یاد رکھو، جس نے اپنے آپ کو کسی چیز کے حوالے کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اسی کے حوالے کر دیا. کیا مطلب؟ جو اپنے آپ کو اپنے خالق کے حوالے کر دیتا ہے, جو طاقتور ہے اور مالک ہے, تو وہ تو اس ضعیف و محتاج کی کمزوری دور ہو جاتی اس طاقت سے جسے اسے پیدا کیا ہے, جو اس کے نفع نقصان کا مالک ہے, جو کشر حاجت روا ہے. اور جس نے اپنے آپ کو کسی مخلوق کے حوالے کیا جو خود ضعیف کمزور اور محتاج ہے, تو اس نے اپنی محتاجی کو ایک محتاج کے سامنے رکھا, اس کی محتاجی میں اضافہ ہوگا یا نہیں؟ اضافہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اسی محتاج کے حوالے کر دیا. یاد رکھیں, پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے, سننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. چاہے کوئی شخص رام سے جا کے مانگے, یا چاہے کوئی شخص گائے سے مانگے, یا کوئی شخص عبدالقادر جیلانی غوث سے مانگے, پوری سب کے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ بت جس کو لوگوں نے ہاتھوں سے تراشا ہے وہ بت اس کی پوری کرتا ہو. کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے؟ ہندو بھی نہیں کہتا. ہندو جانتا ہے یہ بت جو ہے اسے ہم نے خود اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے, بنایا ہے, یہ ہماری مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے یہ لوگ, یہ بت جو ہے. لیکن یہ لوگ تھے نیک اور بزرگ اور صالح تھے, اپنی زندگی میں جب موجود تھے, اور ان لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں. ہم ان لوگوں کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہمیں نزدیک کر دیں. یہی بات ابو جہل کرتا تھا, ابو لہب کرتا تھا, یہی بات آج کا ہندو کرتا ہے, اور یہی بات آج کے بعض مسلمان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. کتنی مصیبت کی بات ہے, کتنی ذلت کی بات ہے. ہندو کہتا ہے یا رام, یا یعنی اے رام. مسلمان کہتا ہے اے غوث. وہ مشرک اور کافر ہے, یہ مومن اور موحد ہے. یہ انصاف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم لوگ جس چیز کو اپنے آپ کو جس چیز کے حوالے کرو گے میں تم ان کے حوالے کروں گا, پھر وہی جب تک ان سے مانگو گے نہیں میں تمہیں دوں گا نہیں. سبحان اللہ. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں یار جب ہم مانگتے پوری تو ہوتی ہے نا, اب بلند راستہ کاٹے ہم نہیں گئے تو دیکھیں مصیبت سے تو بچ گئے نا. جو لوگ ہیں ان کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوئے, دیکھو سب ہسپتال میں ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ان کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان اپنا کسی کے چیز کے حوالے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کسی کے حوالے کرتا ہے, جب تک بدشگونی نہیں کرو گے تمہیں سکون نہیں آئے گا. بدشگونی کرو گے تو تمہاری سزا یہی ہے, کیونکہ تم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے نہیں, اس بدشگونی کے حوالے کیا, بلی کے حوالے کیا, اب بلی جانے اور تو جانے. جس نے آپ کو جوتے کے حوالے کیا, اب جوتا جانے اور تو جانے. جب جوتے ایک دوسرے کے اوپر ہے تمہارے عقیدہ کہ یہ مصیبت پیدا کرے گا, تمہارا یہ عقیدہ ہے تو مصیبت آئے گی. کب وہ چھت پہ بیٹھا ہے مصیبت آئے گی, اب مصیبت آئے گی. تمہارا عقیدہ جو ہے تم نے اپنے آپ کو حوالے کی چیز کے کیا ہے, تمہاری سزا یہی ہے. اس حدیث میں ہم فوائد نمبر ایک, جادو کی کوشش کرنا بھی حرام ہے. جادو کی کوشش کرنا بھی حرام ہے. کوشش جادو نہیں کیا لیکن کوشش کی جا رہی ہے, یعنی کہ کوئی سے دھاگا لے اسے گرہ ڈالنا شروع کر دے اور پھونک مارنے کے لیے آگے, وہ حرام ہے. پھونک نہیں ماری اس نے, گرہ ڈالا کیوں نہیں دھاگے میں تم؟ ہاں دھاگا ٹوٹ گیا ہے, گرہ ڈالنا چاہتے تو ڈالو, اس کی ایک وجہ ہے, لیکن بغیر وجہ کے جڑا ہوا دھاگا کیوں گرہ ڈال رہے ہو؟ تو جادو کی کوشش کرنا بھی جادو ہے, یاد رکھیں. نمبر دو, کسی دھاگے پر گرہ ڈال کر پھونک مارنا جادو کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. ہم جادو قسمیں بیان کر رہے ہیں نا, باب اسی کے متعلق ہے. نمبر تین, جادوگر مشرک ہے. نمبر چار, کسی چیز اپنے آپ کو کسی چیز کے حوالے کرنا اللہ تعالی کے سوا حرام ہے. دیکھیں توکل اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے, اعتماد اللہ تعالیٰ پہ, بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی اور چیز پہ بھروسہ کرتا ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں. انسان پہ بھروسہ کرنا جو حاضر ہے آپ کے سامنے اور قادر ہے, جس چیز پر وہ قادر جائز ہے, آپ بھروسہ کر سکتے ہیں مسلمان بھائی پہ, آپ اسے وکیل بنا سکتے ہیں. آپ یہاں پر ہیں, آپ زکات دینا چاہتے ہیں پاکستان میں, آپ کسی مسلمان بھائی کو اپنا وکیل بنا دیں اور یہ کہیں بھی میری طرف زکات فلان شخص کو جا کے دے جو مستحق ہے, جائز ہے کہ نہیں؟ آپ اس پہ بھروسہ کیے, جائز ہے, وہ کر سکتا ہے. لیکن اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دینا یا اس عمل میں اس کو اس پر بھروسہ کرنا جو نہ اس کے بس میں جو نہ آپ کے بس میں ہے. مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. نیک اور صالح اولاد کون عطا فرماتا ہے؟ کوئی مخلوق عطا فرماتا ہے تمہاری طرح محتاج اور کمزور، یا خالق ذو الجلال سبحانہ وتعالی عطا فرماتا ہے؟ جب خالق عطا فرماتا ہے تو اسی کی طرف اپنے آپ کو اسی کے حوالے کرو. تو جس نے اپنے آپ کو کسی چیز کے حوالے کیا تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے. نمبر پانچ، جس نے اپنے آپ کو غیر اللہ کے حوالے کیا وہ ذلیل ضرور ہوا. نمبر چھ، جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا وہ کامیاب ضرور ہوا. نمبر سات، کسی دھاگے رسی میں گرہ ڈال کر اسے تعویذ بنانا بھی جادو ہے. پھونک نہیں ماری یہاں پہ، حدیث میں کیا ہے؟ پھونک مارنا. لیکن اگر بعض اوقات کو شخص دھاگے میں گرہ ڈال کر اسے تعویذ بنا دیتا ہے، اسے پہن لیتا ہے، یہ بھی جادو ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ پھونک ماری کس لیے؟ پھونک اس لیے ماری تاکہ یہ دھاگا جو ہے اس کا کوئی اثر ہو، اور اس اثر سے اس شخص کو یا تو نفع ملے گا یا اس کا نقصان دور ہوگا. اب اسے تعویذ بنا کر لٹکانے میں یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ فرق اتنا ہے، اس نے صرف پھونک ماری ہے اور اس نے اسے تعویذ بنا کر دے دیا ہے، تو یہ بھی جادو ہے. اگر روایت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا هل انبئکم ما العوى، کہ میں تمہیں یہ خبر نہ دوں کہ جادو کیا ہے. العوى جادو کا دوسرا نام ہے، عوى جو ہے. آپ سلم خود فرماتے ہیں، هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. وہ چغلی ہے ان لوگوں کے درمیان فتنہ اور لڑائی کی باتیں کرنا، اس مسلم نے روایت کیا ہے. اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں. سوال کے انداز میں کوئی چیز، کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اور سوال کے انداز میں پیغام پہنچانا کافی مؤثر ہوتا ہے اور آسانی سے یاد ہو جاتا ہے. تو جب صحابہ کرام خاموش رہے، ان کو پتہ تو نہیں تھا نا کہ میں تمہیں کیا، یہ نہ بتاؤں کہ جادو کیا ہے. اب صحابہ کرام کو پتہ ہے کہ جادو تو بہت ساری چیزوں کو جادو کہتے ہیں، اب پتہ ہے کون سی نئی خبر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے ہیں. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کو دیکھ کر خود فرمایا، چغل خوری کرنا جادو ہے. صحابہ کرام متعجب ہو کہ چغل خوری جادو ہو سکتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا، وضاحت فرمائی، القالۃ بین الناس، جو شخص دو مسلمانوں کو بیچ میں لڑائی کرواتا ہے، اس کے بعد سن کے اس کو لگائے، اس کو بعد سن کے اس کو لگائے. اب یہ جو جدا ہوئے ہیں کسی وجہ سے ہوئے کہ نہیں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ چھپی ہوئی ہے، چغل خوری کی وجہ سے جدا ہوئے ہیں. تو چغل خوری بھی جادو کی قسم ہے. اور دوسری وجہ، جیسے جادو میں کیا ہوتا ہے، میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے، لوگوں میں آپس میں علیحدگی ہوتی ہے، چغل خوری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دونوں میں ایک جیسی بات ہے کہ نہیں؟ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خوری بھی جادو کی قسم ہے. حدیث کے فوائد میں نمبر ایک، کہ سوالیہ طریقے سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے. سوال کرنے کے طریقے سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے. نمبر دو، چغل خوری کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے. نمبر تین، چغل خوری جادو کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. نمبر چار، چغل خوری کا خطرہ معاشرے میں، چغل خوری کا خطرہ معاشرے میں. نمبر پانچ، چغل خور کافر نہیں ہے، یاد رکھیں. دیکھیں جادوگر تو کافر ہے، دیکھو چغل خور کافر نہیں ہے. کیونکہ چغل خوری کفر نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کبیرہ گناہ کرنے والا کافر، وہ خوارج ہیں، راہ راست سے بھٹک گئے ہیں. صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں. نمبر چھ, بسا اوقات خاموشی کلام سے بہتر ہوتی ہے. نہیں, اکثر اوقات خاموش رہنا کلام کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر بات کرنے سے غیبت اور چغل خوری منہ سے نکلتی ہے تو بہترین خاموشی اختیار کی جائے. اگر زبان چلانے سے جھوٹ اور فریب بھی نکلتا ہے تو بہترین کہ انسان خاموشی اختیار کرے. اور انسان جتنی زبان چلتی ہے اتنا اس کے ہاتھ پاؤں نہیں چلتے, اس کی اتنا عقل بھی نہیں چلتی. اسے کہتے ہیں زبان کینچ کی طرح کاٹتی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وجہ کیا ہے کہ انسان زبان پہ قابو نہیں پاتا اور تیزی سے بات کرتا جاتا ہے اور اس کا نام اعمال میں سب لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن دیکھے گا سب اقوال ہی اقوال ہیں, اور اقوال میں کیا, یا جھوٹ ہے یا فریب ہے یا چغل خوری ہے یا غیبت ہے یا گالی گلوچ ہے یا شرک ہے, یا شرک یا بدعت ہے, بھرا ہوا ہے. تو بہترین تو انسان خاموشی اختیار کرتا. نمبر سات, زبان اللہ تعالی کی نعمت ہے, اسے نقمت نہ بنانا. جانتے ہیں نعمت اور نقمت میں کیا فرق ہے؟ نعمت سے انسان سرخرو ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, اور نقمت مصیبت ہے. کتنی لوگ ہیں جنہوں نے اس نعمت کو نقمت بنا دیا ہے. اس لیے ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریں. کتنے لوگ ہیں جو بات کرنے کے لیے ترستے ہیں, گنگے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو قیامت کے دن خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم گنگے ہوتے, آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. آخر میں ولہما, ایسے بخاری مسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما, ان من البیان لسحر, بے شک کسی کے بیان کرنے میں بھی جادو کی تاثیر ہوتی ہے. سے بخاری مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالی نے بات کرنے کی مٹھاس عطا فرمائی ہے. بات کرتے ہیں لوگوں کے دلوں پہ ان باتوں کا اثر ہوتا ہے. اب بات یہاں پر ہو رہی ہے, اصل وہاں پہ دل کے اندر ہو رہا ہے, سبب مخفی ہے کہ نہیں؟ مخفی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی بات کرنے میں بھی جادو کی تاثیر ہوتی ہے. اس لیے یاد رکھیں, یاد رکھیں اور احتیاط کریں. ہر اچھی بات کرنے والا انسان اچھا نہیں ہوتا. ظاہر اچھی ہوتی ہے, دلوں کو بھی لگتی ہے, اثر بھی ہوتی ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ شخص اچھا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. کیونکہ جادو کے بیان کا مطلب ہے جو آپ وسلم فرماتے ہیں, بات جو انسان کرتا ہے جو لوگوں کے دل میں اثر ہوتی ہے, یا تو حق کی بات ہوتی ہے یا حق کے دفاع میں بات ہوتی ہے تو یہ حق کی اچھی بات ہے, یا باطل کی بات ہوتی ہے اور حق کے خلاف بات ہوتی ہے, جتنی بھی خوبصورت اور اچھی ہو باطل ہے, اسے بچنا چاہیے. اور آج کی امت میں دیکھیں آپ, ہر دور میں ایسے لوگ آئے ہیں, ہر دور میں. عبداللہ بن سبا یہودی ابن السودا بات اچھی کرتا تھا, لوگوں نے اس کی بات کو مانا, اور آج رافضیوں کی رافضیت کی بنیاد رکھنے والا یہ شخص ہے, یہودی ہے, جس نے نفاقاً اسلام میں داخل ہوا, کفر کو چھپاتا تھا, زبان سے کلمہ پڑھا اور یہ کہا کہ علی اللہ ہے, علی مشکل کشا ہے. سب سے پہلے اسی نے کہا ہے, علی نفع نقصان کا مالک ہے, علی سیدنا عثمان سے بہتر ہے, علی سارے صحابہ سے بہتر ہے, علی خلافت کا حقدار تھا, صحابہ کرام نے ظلم کیا, صحابہ کرام ظالم ہیں, صحابہ کرام کافر ہیں. یہ کہاں سے بات آئی؟ ایک شخص, اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت دی, اللہ تعالیٰ نے اسے مٹھاس بھی بولنے میں. وہ شخص بولتا گیا, لوگوں کے دلوں میں اثر ہوتا گیا, اور آہستہ آہستہ دین سے دوری ہوتی گئی. اسی طریقے سے واصل بن عطا, یہ شخص جو ہے اتنی بلیغ تھا, اس تھوڑا سا توتلا تھا, یعنی رے کا حرف جو ہے وہ سیسا نہیں پڑتا تھا, لیکن اتنی بلاغت تھی. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ یوں پڑھو, یوں کہو, امر الامیر بحفر حفرۃ فی قارعۃ الطریق, کہ امیر نے حکم دیا کہ راستے میں گڑھا کھودا جائے. اب دیکھیں ہر لفظ میں رے ہے کہ نہیں, ہر لفظ میں رے ہے. اس شخص نے یہ چیز پڑھی بغیر رے کے, پورا جملہ کہتے اوزع القائد بقلب القلیب اللہ المستعان فی الجادہ, اوزع القائد بقلب القلیب فی الجادہ. اس میں رے کا حرف ہے, ایک ہی مفہوم ہے دونوں کا. اوزع حکم دیا, القائد امیر, بقلب القلیب, قلیب کسے کہتے ہیں؟ گڑے کو کہتے ہیں. فی الجادہ راستے میں, وہی مفہوم ہے کہ نہیں؟ اتنی بلاغت تھی, اتنی مٹھاس تھی, لیکن کہاں پر استعمال ہوئی؟ واصف بن عطا معتزلوں کا سردار ہے اور اپنے استاد حسن بصری کی نافرمانی کی ہے. حسن بصری جس نے سینکڑوں صحابہ سے علم حاصل کیا, ان کا شاگرد اتنی بلاغت کے باوجود بھی اس کی نہ زبان کام آئی, نہ بلاغت کام آئی, نہ عقل کام آئی. معتزلوں کا سردار ہے, کہتے قرآن مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے, صفات کے منکر ہیں, تقدیر کے منکر ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو کہ کلام کو فرماتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے. اور 500 سے زیادہ علماء نے ان کو ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے. تو بعض لوگوں کی زبان میں مٹھاس ہے, جادو ہے. آج کل کے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں, ان کو پہچانے کہاں پہ ہیں؟ جو لوگ حق کی دعوت دیتے ہیں, قرآن اور سنت کی دعوت دیتے ہیں, صحابہ کرام کی طرف بلاتے ہیں, دعویٰ نہیں کرتے بلاتے ہیں, اور خود بھی عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بلاتے ہیں, اگر ان کی زبان میں مٹھاس بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور علی نور ہے. لیکن دوسری طرف اگر لوگ شرک کی طرف بلاتے ہیں, میں نے جب بھی دعا مانگی یا غوثی کہا, ان کی زبان میں بھی مٹھاس تھی. لیکن لوگوں کو کس کی طرف بلا رہا ہے؟ کیا پیغام دیا اپنے متبعین کو, اپنے مقلدین کو, کہ جب بھی دعا کرو یا غوثی کہو. ہم کہتے ہیں جب بھی دعا کرو یا اللہ کہو, یا رحمان کہو, یا رحیم کہو. وہ کہتے ہیں جب بھی دعا کرو یا غوثی کہا. ایک مرتبہ فلان پیر دوسرے پیر کا نام لینا چاہا, میرے منہ سے یا غوثی نکلا. اتنا دل جڑ چکا تھا غوث کے ساتھ کہ جب کسی اور کا نام لینا چاہا تو میرے منہ سے یا غوثی نکلا. اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے؟ من تعلق شیئا وکل الیہ, جس نے اپنا دل کسی چیز سے جوڑ دیا اسی کے اسے اللہ حوالے کر دیا. اب وہ بغیر غوث کہنے کے اسے چین نہیں آ سکتا. لوگ ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ذکر کرتے یا غوث. کیا دونوں برابر ہیں؟ کیا یہ جو دعوت دیتا ہے سبحان اللہ کی طرف اور یہ جو دعوت دیتا ہے غوث کی طرف, دونوں برابر ہیں کیا؟ تو بھی زبان کی مٹھاس کی طرف نہ جاؤ, دعوت حق کی طرف جو دعوت حق کہاں پر ہے, کس کے منہ سے نکلتی ہے؟ ان من البیان لسحرا, یہ پہچانے کو کس شخص کے الفاظوں میں جادو ہے, کس شخص کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں اثر کرتے ہیں. لیکن یہ جاننا ضروری ہے اس سے زیادہ کہ حق کی دعوت کون دیتا ہے, توحید اور سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج کی طرف کون دعوت دیتا ہے. انہیں کی بات کو اپناؤ, انہیں کے راستے کو اپناؤ, اسی میں نجات ہے. واللہ اعلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلم الحمد للہ وبارک علی محمد وعلی وصحبہ اجمعین.